الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صلوات الله عليه وسلم. ماہ مبارک رمضان اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، تین چار روز باقی رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے. ماہ مبارک رمضان کے تین چار روز اب باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد عید آ جائے گی اور عید کے بعد پھر سارے مسلمان بکھر جائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ ایک ہی دن میں جو ہے عید ہی کے دن، بعض لوگ شب عید ہی وہ تمام اعمال کی گٹھری جو باندھی تھی وہ کھول کے لٹا دیتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ آخر ایام میں، کہ اسی لیے آخری عشرہ جو رکھا گیا ہے وہ استغفار کا عشرہ ہے، عشرہ استغفار ہے. اس لیے پہلا عشرہ رحمت ہے، پھر دوسرا عشرہ برکت ہے، تیسرا عشرہ استغفار ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. ماہ مغفرت ہے، مغفرت کا یعنی اگر ہم نے ان 30 دنوں کی محنت سے، نماز اور روزے سے جو اتنی محنت کی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر گناہ بخشے گئے تو اس کا اجر ہے، اگر ہمارے گناہ بخشے نہیں گئے تو اس کا مطلب سمجھیے ہمارے پورے اعمال ضائع ہو گئے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اثر رکھتے ہیں، آپ ایسا مت سمجھے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی اور اجر بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے عمل کیا کل آپ کو اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے. جب آپ نے عمل کیا اسی وقت آپ کو اجر مل جاتا ہے. اور اگر جو بعض لوگ ایسے ہیں جو اسی وقت محسوس کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو آپ کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ آج میری نماز قبول ہو گئی، آج میرا روزہ قبول ہو گیا، ایسا خود انسان محسوس کر سکتا ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جعفر طیار پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اعمال جو ہے وہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، اگر ایسا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کے دیکھنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسا لیب میں جاتے ہیں اپنا رپورٹ اپنے جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں، شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ویسے ہی جو ہے وہ اعمال کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض نمازیں، بعض زیارتیں ایسی ہیں جو آپ کا جو ہے ٹیسٹ، آپ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کے اعمال کے جو ہے وہ جانچ ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایام گزرے ہیں اور اس ماہ مبارک رمضان کو جو ہم نے ضائع کر دیا، اس کے اوپر جو ہے اب افسوس کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بارگاہ الہی میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اجلوا بالصلاۃ قبل الفوت و اجلوا بالتوبہ قبل الموت. موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم ہے، کسی بھی لحظہ، ابھی تو آپ کے سامنے اتنی عبرتیں ہیں، اس کے باوجود بھی نوجوان سمجھتا ہے میں نوجوان ہوں، میں کیسے مروں گا. کوئی نوجوان کے ذہن میں موت کا خیال نہیں آتا ہے، اسی لیے کسی بھی نوجوان کے ذہن میں توبہ کا بھی تصور نہیں آتا ہے، کیونکہ جب ہم مرنے والے نہیں ہیں تو ہم توبہ کیوں کریں. لیکن آپ معاشرے میں دیکھیے، خود یہاں اپنے درمیان میں دیکھیے، بوڑھے لوگ کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں. معاشرے میں روڈ پہ جب جائیں گے نا آپ، تو ٹریفک میں دیکھتے چلے جائیے، آپ کو بوڑھے لوگ کتنے ملیں گے، 80-90 برس کے لوگ کتنے ملیں گے اور نوجوان بچے کتنے ملیں گے. یعنی سبھی لوگ نوجوانی میں مر جاتے ہیں، بوڑھے بہت کم ہوتے ہیں. آپ سنتے نہیں, ارے یہ تو نوجوان تھے, ارے وہ تو نوجوان تھے, ارے ان کی تو اتنی عمر نہیں ہوئی تھی. تو وہ جو آپ سنتے ہیں نا, اتنی عمر نہیں ہوئی تھی, اتنی عمر نہیں ہوئی تھی, سبھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں, سو برس تک پہنچتے ہیں. سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں کب انسان کی موت آ جائے, کب بلاوا آ جائے. بچے بچے بھی مر جاتے ہیں. اب یہ مت سمجھے کہ جوان ہو کے, کتنے بچے جوان ہی نہیں ہو پاتے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا, کہا گیا کہ جو ہے فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لیں, یا تو مرنے سے پہلے, تو کب مرنے والے یہ نہیں معلوم ہے. لہٰذا جب گناہ ہو فوری توبہ کر لیں. جب کا جب آپ توبہ کر لیتے ہیں, کھانا کھائے برتن فوری دھو لیے تو جلدی دھل جاتا ہے, اس کو اٹھا کے رکھیں گے نا تو پھر دھونا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے برتن کو اگر آپ اٹھا کے رکھیں تو دھونا. ہندوستان میں کیوں لوگ جو ہے نا گھروں میں نوکرانی رکھتے ہیں, جب بات آتی ہے تو نا میرا بات آگے بڑھتی ہے. اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں کھانا کھا کے پلیٹ دھوتے نہیں ہیں, گھر میں اٹھا کے رکھتے ہیں. جب پورے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جب ہو جاتے ہیں نا تو پھر کوئی خاتون اس کو دھو نہیں سکتی ہے. ایک تو وہ جم جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں برتن, تو اس کا دھونا آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے نوکرانی کی ضرورت پڑتی ہے. ایران میں کوئی گھر میں نوکرانی نہیں ہوتی ہے, بہت کم, بہت مریض ہیں, بیمار ہیں, نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ہے اسی وقت دھو کے رکھ دیتے ہیں, کسی گھر میں نوکرانی نہیں آتی. بڑے بڑے آیات اعظم کے گھر میں بھی میں گیا, خود میرے استاد جو ماشاءاللہ اس وقت آیت اللہ سے بھی بڑھ کے ہیں, وہ ان کے گھر میں بھی جو ہے نا نوکرانی نہیں ہوتی. تو نوکرانی کا وہاں تصور ہی نہیں ہے, نہ وہاں کوئی بورچہ خانے میں نظر آتا ہے دھوتے ہوئے. بس دو منٹ جاتے ہیں, اسی وقت دھو دیے, اسی وقت رکھ دیے, ختم ہو گیا. جیسا ہم لوگ مثال کے طور پہ ابھی کھانا کہہ کے دھوئے رکھ دیے, کوئی دھونے والے آتے ہیں کیا؟ تو یہ چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ گناہ فوری کا فوری توبہ کرنا چاہیے. اور اسی لیے جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ گناہ کرتے ہی کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ فوری نہ لکھیں, تھوڑا صبر کریں کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا ضمیر زندہ ہے, فوری اس کو ملامت کرے گا. کیونکہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں پہ اکساتا ہے, ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو فوری ملامت کرتا ہے نا. تو جو دوسرا نفس جو ہے نفس لوامہ, یہ فوری ملامت کرتا ہے, گناہ ہوتے ہی ملامت کرتا ہے, یا گناہ کا تصور آتے ہی وہ اس کو روکتا ہے, کہتے ہیں نہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, ہر ایک کا نفس ایسے ہی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کے ہاتھ میں پیسے آئے, آپ کا نفس امارہ کہتا ہے کہ اس کو کھا جاؤ, نفس لوامہ کہتا ہے کہ نہیں مت کھاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو کوئی نوٹ ملی, ملتے ہی نفس امارہ کہتا ہے رکھ لو جیب میں, پھر رکھنے کے بعد نفس لوامہ کہتا ہے کہ نہیں پتا نہیں کس غریب کی نوٹ ہوگی. ابھی ہمارے بھائی کو نوٹ ملی تھی دفتر میں, ہمارے تقی صاحب کو, مجھے لا کے بولے کہ جو ہے آپ تو رکھ لیے, آپ تو دیے نہیں 50 کی نوٹ, مگر ہمارا بھائی جو ہے وہ 2000 کی نوٹ دیے. ہاں نیت 50 پہ بھی خراب ہو سکتی ہے کسی کی. بہرحال پاشا بھائی کی نیت پہ شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, تم فوری ملامت کرو. کسی سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے تو نفس لوامہ ہم کو ٹوکتا ہے, کہتا ہے کہ کسی بھی بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ خط تعلق نہیں کرنا چاہیے. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی خط تعلق کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. بات شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہر گناہ جو ہے وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز کا نام گناہ ہے, یعنی اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کا نام گناہ ہے. اب اللہ کی حرمت پامال کرتے کرتے ذات الہی کی توہین ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان گناہ چونکہ شرک کے قریب لے جاتا ہے اور کفر کے قریب لے جاتا ہے, اس لیے گناہ سے روکا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز گناہ سے روکنے والی ہے, میں آپ کو بتایا کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے گناہوں سے, نہ آپ کا علم روک سکتا ہے, نہ آپ کی نہ فن روک سکتا ہے, نہ آپ کا ماحول اتنا کارآمد ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز آپ کو روک سکتی ہے وہ ہے محبت خدا, عشق الہی. وہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو وہی چیز تقویٰ آپ کے اندر لا سکتی ہے, اور تقویٰ گناہوں سے روک جائے. اسی لیے کہا گیا اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. اور اللہ سے محبت ہر دل میں ہے, صرف اس چنگاری کو جلانے کی ضرورت ہے, صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ عشق پیدا نہیں کرنا ہے, عشق موجود ہے, بس اس کی طرف توجہ دینا ہے. آپ ایک نماز بھی اگر توجہ سے پڑھ لیں تو آپ کا رشتہ قائم ہو جائے گا, لیکن آپ خود سوچئے کہ آپ نے پورے ماہ رمضان میں اپنی جتنی نمازیں پڑھی یا کسی نماز میں آپ کی توجہ خدا کی طرف تھی؟ مجھے آپ مت بتائیے, اپنے نفس سے خود پوچھئے کہ نماز شروع ہوتے ہی آپ منڈی چلے جاتے ہیں, بازار چلے جاتے ہیں, شاپنگ ہال میں ٹہلتے رہتے ہیں, جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو آپ شاپنگ ہال سے باہر نکلتے ہیں, کبھی آپ کپڑوں کو پریس کرتے رہتے ہیں, کبھی یہ تصور میں رہتے ہیں کہ یہ کپڑا پہنوں کہ وہ کپڑا پہنوں, میرے پاس کتنے جوڑے ہیں وہ گنتے رہتے ہیں, کبھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کس دوست سے ملا, کس کو فون کرنا ہے, کس کو فون نہیں کرنا. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں فون ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کس کو فون کیا, کس کو نہیں کیا, یہ نماز میں سوچتے رہتے ہیں. اس لیے نماز پڑھتے ہی ختم ہوتے ہی فون ملانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ ہے ایک حقیقت, حقیقت ہے نا. اگر فرض کریے کوئی نوجوان واقعی ایک دو رکعت نماز اللہ کے عشق میں پڑھ لے تو اسی وقت ربط قائم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اتنا عاشق نماز ہو جاتا ہے, اتنا عاشق خدا ہو جاتا ہے کہ وہ عشق کی لذت اسے جو ہے نا کھینچتے رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے جو ہے نا, مگر اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اپنے جو ہے نا بوڑھے لوگوں کو عشق ہوگا اللہ سے, جو بوڑھے ہوں گے تو اللہ والے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. بوڑھے ہو ہی نہیں سکتے اللہ والے, عمر ساری کٹی عشق بتام مومن, آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے. نوجوان بچوں کے دل میں دل چونکہ جو ہے صاف اور شفاف ہوتے ہیں, ان کے دل میں قدورت نہیں ہوتی, ان کے دل میں حسد نہیں ہوتی, ان کے دل میں بغض نہیں ہوتا, ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا, ان کے دل میں فساد نہیں ہوتا, ان کے دل چونکہ پاک ہوتے ہیں. بچے آج لڑے کر مل جاتے ہیں, بچوں کے دل میں جو ہے وہ قدورت نہیں ہوتی, پاک و صاف ہوتا ہے, لہٰذا بچوں کے دل میں تجلی ہوتی ہے. تجلی کیا ہے استاد سے آپ سن رہے ہیں مسلسل کہ تجلی کیا ہوتی ہے, آئینہ قلب کے اوپر جو تصویر ابھرتی ہے اس کا نام تجلی ہے. یعنی دل کے آئینے میں جو تصویر یار نظر آئے, جو تصویر نظر آئے, جو صفات کا عکس نظر آئے, اس کا نام تجلی ہے. وہ جو ہے ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے, تجلی جو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے, وہ جیسا نیند آتی ہے ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور ہمارا جو ذہن ہے اس کو پکڑ لیتا ہے فوری. جب نیند کی دیوی آتی ہے حملہ کرتی ہے ہمارے اوپر تو فوری ہمارے جو اعصاب ہیں اس کو کھینچ لیتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں. نیند کو پکڑتے ہی ہم کو نیند آ جاتی ہے. کب وہ پکڑ لیتے ہیں؟ نہیں, ایک دم شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے ایک جھونکا لگتا ہے. وہ طاقت سے آتی ہے نیند, وہ طاقت سے ہم پر حملہ ہوتا ہے نیند کا. جیسے نیند کا حملہ ہوتا ہے ویسے ہی بیداری کا حملہ بھی ہوتا ہے. سو جانا بڑی بات نہیں ہے, سو کے اٹھنا بہت بڑی بات ہے. سونا بڑی بات نہیں ہے, جاگنا بڑی بات ہے. سو کے جو اٹھتے ہیں نا, جب سلا دیتے ہیں نا انجیکشن دے کے, جب آپریشن کرنے سے پہلے سلاتے ہیں نا تو سلانا آسان ہے, تو وہ ڈاکٹر جو سلاتا ہے پھر اس کو اٹھانے کے لیے اسی ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے. ابھی آپ نے سنا نا ایک ڈاکٹر جو ہے سلا تو دیا اٹھا نہیں پایا، کیونکہ اٹھانا مشکل ہے. تو جاگنا بہت مشکل ہے، تو ہمارے قلوب کو جگانا ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہے. تو وہ جو تجلی ہوتی ہے وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، وہ توجہ جو ہوئے اس کو جب توجہ ہوتے ہی اس کو پکڑ لینا چاہیے ہمیں، پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہماری تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے نماز میں، ہوتے ہی پھر ہم ہٹ جاتے ہیں. جب ہوتی ہے نا تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، پکڑ کے اس کو آخر نماز تک برقرار رکھنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو قرات بھی پوری نہیں سنتے ہیں، ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود ان تجربات سے گزرا ہوں، اب سے نہیں بلکہ بالغ ہونے سے پہلے سے میں ان تجربات سے گزر رہا ہوں. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو بولتے ہیں نا پیرے طریقت، راستہ چلتے چلتے بوڑھے ہو گئے، تو ہم بھی اس راستے میں بوڑھے ہو گئے، تو ہم کو تجربات زیادہ ہیں. ہم بعض لوگوں کے پاس تو صرف اونچائی پہ جانے کے تجربات ہیں، جیسے ہمارے استاد کے پاس ہیں، استاد کے پاس اوپر جانے کے تجربات ہیں، لیکن گرتا کیسا ہے آدمی اس کے تجربہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ آگے جانے کے تجربے بھی ہیں، سقوط کے تجربے بھی ہیں، کیونکہ ہم کئی بار اٹھے اور گرے، کئی بار اٹھے اور گرے اس وادی میں، تو ہم کو معلوم ہے. یہ جو میں جس کتاب کا عموماً ذکر کرتا ہوں، یہ میں 18-20 سال کی عمر میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ چھپی 4-6 سال کے بعد میں، چھپ کے بھی 98 میں چھپی، یعنی جب میں 26-27 سال کا تھا جب چھپی، مگر یہ لکھی ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں، اور وہ اور پہلے اس کا ذہن میں بنا تھا. تو یہ اسی عشق کے دوران کی ہے، عشق الہی جب پیدا ہوا تھا. تو یہ اس عشق کو برقرار رکھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے جو امراض ہوتے ہیں نا، وہ مثال کے طور پہ کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتے ہی اس کو چونٹیاں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میٹھا بنانا آسان ہے مگر میٹھے کو محفوظ رکھنا مشکل ہے، میٹھے میں چونٹیاں لگ جاتی ہیں یا میٹھے کو مکھیاں لگ جاتی ہیں، تو وہ پورا میٹھا پھینکنے کے لائق ہو جاتا ہے. کوئی دوسری چیز کو ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز خراب ہوتی ہے تو ادھر خراب ہوئی اس کو کاٹے پھینک، سیب ایک طرف سڑ گیا اس کو آدھا کاٹ دیے پھینک دیے، یہ ایسا میٹھا ہے اس کو چاروں طرف سے مکھیاں لگتی ہیں، اس کو پھینک دینا پڑتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اوپر جاتا ہے تو گرتا ہے، گرتے پھر جو ہے نیچے سے سیڑھیوں پہ سے چڑھتے ہوئے پھر آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ 50 مالے پہ پہنچ گئے، پھر وہاں سے سقوط کرتے ہی 50 مالے سے گرنا پڑتا ہے، گرتے پوری ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر سے جو ہے نا اوپر آنا پڑتا. کتنے لوگ گرنے کے بعد اٹھ ہی نہیں پاتے. تو یہ وادی بہت خطرناک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ استاد اس وادی میں لے کے چلے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اگر فرض کریے کسی کے دل میں واقعی وہ اس وادی کا شوق پیدا ہو گیا، تو وہ بہت اس کو سنبھالنا بہت خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا یہ باتیں ہر ایک کو بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. جب میں پہلی مرتبہ، مجھے تو تجربہ نہیں تھا، چونکہ مجھے تجربہ نہیں تھا تو لہٰذا میں نے خمسہ پڑھا تھا بارگاہ شبیر میں، اس کا عنوان ہی عشق الہی تھا، ایسی کچھ تھا. تو جب تمہیدی جب گفتگو شروع ہوئی مقدمے کی، تو پھر میں نے، کیونکہ آپ جیسا خود فلسفہ عشق میں آپ پڑھیں گے کہ پہلے میں نے حسن کے بارے میں لکھا، پھر اس کے بعد محبت کے بارے میں لکھا، پھر اس کے بعد میں عشق مجازی لکھا، اس کے آخری چیپٹر جو تھا وہ ہے، وہ بہت مختصر ہے عشق الہی کے اوپر. تو شروع بحث میں تو یہی باتیں آئیں گی. تو جب وہ خمسہ میں پڑھ رہا تھا تو حیدرآباد میں مذاق اڑایا گیا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مطلب یہ کیوں سے عشق بازیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، عاشقی کی باتیں ہو رہی ہیں، عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ سے محبت ہے، جمال مطلق اور کمال مطلق سے ہر انسان کو جمال مطلق سے محبت اس کی ودیت میں ہے، اس کی روح کے اندر اللہ سے عشق اس کے دل میں ہے، ہر دل میں اللہ کا عشق پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو عشق مجازی میں گرفتار ہوتے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ واقعی محبت کرنے والے ہوتے ہیں؟ اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہر محبت کرنے والے دو ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جیسا ملنگ ہیں، ملنگوں میں بھی دو قسم کے ملنگ ہوتے ہیں، ایک ملنگ حقیقی ہوتا ہے، سچا ملنگ ہوتا ہے، ایک جھوٹا ملنگ ہوتا ہے۔ یہ جتنے دعوے داران محبت ہیں نا ہمارے حیدرآباد میں، کہ حضرت علی کی محبت، ان سب کو برا مت بولیے آپ، کیونکہ اس میں واقعی کچھ عاشق ہوتے ہیں، ہے نا، واقعی وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں جھوٹا، وقت پڑنے پہ پورا سر جو ہے مار کے جو ہے دو نیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو محبت ہے تو جیسا میں کہتا ہوں عموماً، اگر آپ کو اتنا ہی عشق ہے امام حسین سے تو گلے پہ خنجر چلائیے، یہ بات میں جھوٹوں سے کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سچا میرے مقابلے میں آ کے کہے کہ ہاں اب دیکھو میں گلے پہ چلاتا ہوں، اور واقعی چلا لے، ممکن ہے، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے ضرور، کیونکہ میرے پاس تجربات ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جتنے حیدرآباد کے ملنگ ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، نہیں، بعض اس میں واقعی سچے ہیں، واقعی یہ لوگ گلے پہ خنجر چلا لیں گے، ان کے پاس واقعی سچے جذبات ہیں، لیکن اس کو صحیح رخ نہیں ملا ان جذبات کو۔ یعنی پورا یزیدی لشکر غلط نہیں ہے، امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ پورے یزیدی لشکر میں کوئی حر بھی نکل سکتا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف حر آیا ہے، یہ تو ہم کو حر معلوم ہے، حر چونکہ آنے والوں کے نمائندہ ہے، خود حر کے ساتھ کئی لوگ آئے اور بھی لوگ آئے ہیں، اس کا تاریخ میں جو ہے ذکر نہیں، کیونکہ حر سردار تھے اس لیے ان کا نام تاریخ میں آ گیا، ورنہ معمولی جو لوگ تھے وہ بہت آئے ہیں، حر اکیلے نہیں ہیں۔ یعنی بعض لوگ چونکہ بچے نہیں سنتے عموماً، یا بعض ذاکرین کو بھی نہیں پتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لشکر یزید سے امام حسین کی طرف آنے والوں میں صرف حر تھا، ایسا غلط ہے، صرف حر نہیں تھے، حر کے علاوہ بہت لوگ تھے، لیکن حر جیسا سردار کوئی اور نہیں تھا۔ حر چونکہ 1000 دستے کے سردار تھے، اور سردار لشکر چونکہ واپس آیا امام حسین کی طرف، تو ان کا نام تاریخ میں درج ہوا، اور ان کا جو روضہ بنا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کربلا میں، بہت بڑا روضہ ان کا بنایا گیا، اور پھر ان کی جو عزت و تقویم ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اتنی بڑی سرداری چھوڑ کر، اتنا بڑا مقام چھوڑ کر وہ آئے۔ بہرحال تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو ان میں دو لوگ ہوتے ہیں، یعنی لشکر یزید میں دو قسم کے لوگ تھے، امام حسین کو معلوم تھا یہ بات، اسی لیے امام حسین نے محنت کی، ہمارے ساتھ نہیں واپس، ہمارے ساتھ پر بھی امام حسین نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی کہ ہمارے ساتھ جہنم میں نہ جلے۔ امام حسین اپنے لیے نہیں کر رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کے آنے سے مجھے تقویت ملے گی، وہ تو معلوم تھا کہ میں تو شہید ہونے والا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ کے آگ میں جلنے سے اس کو بچانا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ولی خدا جو ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ دوسروں کے جہنم میں جانے کا افسوس زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے اپنے پہ افسوس نہیں کرتا، وہ تو خوش ہے کیونکہ اس کو تو جنت میں جانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام حسین پریشان نہیں تھے کربلا میں۔ یہ جو لشکر میں اضافہ ہوا ہے نا، وہ امام حسین کے پریشان نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اگر امام حسین پریشان ہو جاتے تو جو 6000 آئے تھے وہ 6000 کافی ہو جاتے، کہتے ہم نے ڈرا دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے آنے والے لشکر کی، جو 600 آیا تھا پہلا دستہ، یا 100 200 1000 2000 آئے تھے، بس وہ کہتے کہ بس، یا حر کا 1000 کا لشکر ہی یہ کہہ دیتا کہ اب مزید آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے گھیر لیا ہے، اور امام حسین پہ کافی ہمارا پریشر پڑا ہوا ہے، ہم اور دستے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین چونکہ ایک لہجے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے اور گھبرائے نہیں، تو امام حسین کے نہ گھبرانے سے وہ لوگ گھبرا گئے، سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں سمجھے آپ، جب تجربے ہوں گے نا آپ کو تب معلوم ہوگا۔ آج جب آپ نہیں گھبرائیں گے نا, آپ کو کوئی قتل کرنے کے لیے آئے فرض کریے, تو آپ مسکرا کے ٹھہرے ہوئے, ہاں کیا بات ہے, کیوں آئے آپ لوگ قتل کرنے کے لیے, تو وہ لوگ گھبرا جائیں گے کہ بھائی ان کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا قتل کرنے کے لیے آئے نا, چلو قتل کر کے جاؤ. بعض مولانا لوگ بھی پریشان ہوئے تھے قاتلوں کو دیکھ کے, قاتل آ رہے ہیں تو ارے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں شاید بول کے ڈر جاتے, ڈر گئے تو وہ لگا جو ہے جیت جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ان لوگ ان کو کیسے ڈرانا ہے, اپنا اطمینان دیکھ کے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. تو یہ کربلا میں جو جو درس ہے نا, وہ درس درس عرفان بھی ہے کربلا میں, درس لقاء اللہ کی جو بات ہو رہی ہے اللہ سے ملاقات کی, وہ کربلا میں بہت گہرا ہے. کہیں اور مثالیں تلاش کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر جیسا استاد یہ مثال دے رہے تھے, ہم کو وہ مثالیں کربلا میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ہم چاہیں تو. یعنی اولیاء اللہ کی جو مثالیں ہیں وہ کربلا میں ملتی ہیں ہم کو, لیکن لوگ جو ہے کربلا کو افسانہ اور کہانی سمجھ کے سنتے ہیں, یا مطلب یہ کون سی دنیا کی باتیں ہیں نہیں معلوم ہے, یہ تو ہم نے زمین پہ تو کربلا والے نہیں مل سکتے ہیں. یا آپ جیسے ابھی واقعات سن رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد, تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آ رہی تھیں, یہ کس دنیا کی باتیں ہیں, یہ لوگ آخر کس دنیا میں رہتے ہوں گے, کون لوگ ہیں آخر, یہ کیا ہمارے درمیان میں ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ تو خانقاہوں میں ملیں گے نہیں. خود امام خمینی ایک بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے خدا ترس تھے, بہت بڑے متقی تھے, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے نوجوانوں سے, میں کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ نوجوانوں سے عموماً وہ کہتے تھے کہ تمہارا سن, تمہارا سن و سال بہت مناسب ہے ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے, کیونکہ ان منزلوں کو طے کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو, اور نوجوان گناہوں سے پاک ہوتا ہے, یا ابھی شروع ہوا ہے گناہ تو ابھی ابتدائی منزل میں ہے, اس سے وہ ان عادتوں سے پاک ہو سکتا ہے. ورنہ معاشرے میں رہنے والا انسان جو معاشرے میں گناہ کر کے اس کے گناہ مضبوط ہو چکے ہیں, مثال کے طور پہ حسد کرتے کرتے وہ حاسد بن چکا ہے, بغض کرتے کرتے مبغض بن چکا ہے, انتقام جوئی کا جذبہ رکھ رکھ کے جو ہے وہ منتقم مزاج ہو چکا ہے, ضد کرتے کرتے ضدی مزاج ہو چکا ہے نا, تو کوئی شراب پیتے پیتے شرابی بن گیا ہے نا, تو یہ ان لوگوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے, یہ سب چیزوں کا, جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا بن گیا ہے, مکاری کرتے کرتے مکار بن گیا ہے نا, یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے آنا ہے, تو یہ سب چیزوں کو چھوڑنا آسان بات تھوڑی ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بہت زمانہ لگے گا, جب ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم عارف بنیں گے, ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود یہ شخصیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, ہمارے استاد حسن ابراہیمی, یہ ایک جو ہے منچلے نوجوان تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی گاڑی کا رنگ پیلا گاڑی کا رنگ تھا, شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ جو ہے ایسی ان کی یعنی عام نوجوانوں کے جیسے بھی نہیں تھے, بہت زیادہ شوقین مزاج نوجوان تھے. اور جب یہ ایکسرسائز کرتے تھے تو لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے پورے جو ہے نا اس میں, ہاں بہت بہترین ان کی باڈی تھی, بہت بہترین ایکسرسائز کرنے والے آدمی تھے. یہ خود ان کی زندگی آپ کے لیے ایک عبرت ہے کہ یہ ایک ایسا نوجوان جو گناہ کرنا جس کے لیے آسان تھا, جو کالج کے دوستوں میں جو ہیں ایک ایسا شخص تھا جس کے اطراف میں لوگ جمع ہوتے تھے, جس کے لیے گناہ کرنا آسان تھا, نیکی کرنا مشکل تھا. یہ ابتدائی ایران جانے سے پہلے ان کے اندر انقلاب آیا, اور اچانک آیا, ایسا آیا کہ ان کی گردن جھک گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ سو رہے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی گردن جھک گئی, ایسے نہیں تھے وہ پہلے, اب ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کمر خمیدہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ صرف عشق الہی میں بوڑھے ہو گئے. وہ پہلی مرتبہ جب جانے سے پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ ابتدائی دور تھا ان کا، وہ ابھی وہ گاڑی تھی ان کے پاس. اس کے بعد جب وہ گئے اور آنے کے 6 مہینے کے بعد ہی ان کا جو پہلا درس سنا تو میں خود اتنا متاثر ہوا کہ مجھے، میں نے کہا کہ یہ شخص ہمارا استاد بننے کے لائق. تب سے میں ان کو استاد کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں مذاقی آدمی ہوں اس لیے لوگ میری ہر بات کو مذاق سمجھتے ہیں. کیونکہ میں زیادہ مذاق کرتا ہوں تو لوگ مجھے مذاقی سمجھتے ہیں، مسخرہ آدمی سمجھتے ہیں. میں مذاق مذاق میں بھی بات سچی باتیں کہہ دیتا ہوں. تو لہذا جو ہے وہ واقعی جو ہے ہمارے لیے یہ جوان دوسرے جوانوں کے لیے عبرت ہے، یعنی ایک ایسا نوجوان جو پہلے سے، اب بعض لوگ ہیں جو پہلے سے شروع سے متقی تھے، جیسے ہمارے منور صاحب ہیں شروع سے ہی متقی ہیں، ان کے کوئی واقعات ایسے نہیں ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کے جو ہے نا جوانی کے اور جو ہے نا وہ ایسا بڑا انقلاب ان کے اندر آیا ہو. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سلو سلو راستے طے کیے. یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو بہت تیزی سے جس نے جو ہے نا رخ بدلا ہے، یعنی کل تک وہ ایسے تھے، دوسرے دن تیسرے دن چند دنوں میں ایک ایسا، اب شاید وہ سنائے کبھی آپ ان سے راز کی بات، کیونکہ وہ راز نہیں بتاتے ہیں. بتائیں نا ابھی کہ راز یہ لوگ نہیں بتاتے. ان کے اوپر ایک تجلی ہوئی، ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسا جو ہے ایک محبت ایک ایسی پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں ایک ایسا محبت ڈالی کہ وہ چینج ہو گئے. وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا. بہت جو عموماً آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے غنڈے لوگ جو ایک دم بدل جاتے ہیں، ہے نا، دیکھا ہوگا نا، فلموں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ایک دم جو ہے غنڈے لوگ بدل جاتے ہیں. تو وہ جو بدل جاتے ہیں نا وہ واقعی بدلتے ہیں، پھر وہ ایکٹنگ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ تو ایکٹر ہوتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، عبادت کی ایکٹنگ کرتے ہیں. کتنے لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں چونکہ اس لیے کر رہے ہیں. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں تھا مولانا. کتنے مولانا لوگ ہوتے ہیں جو عاشق خدا نہیں ہوتے، کتنے عام لوگ ہوتے ہیں جو عاشق خدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں پروفیشنل کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے لگاؤ ہے اللہ سے. اگر کوئی عالم اللہ والا ہو جائے تو پھر تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. پھر ایک عام آدمی اللہ والا ہونے سے دنیا تو نہیں بدلتی، وہ خود بدلتا ہے. لیکن اگر عالم اگر عامل بن جائے تو پورا عالم تبدیل ہوتا ہے، جیسا امام خمینی تھے. اور یہ جو عرفا، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں، اگر عرفا موجود نہیں ہوتے تو یہ کائنات ہی ختم ہو جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن چونکہ عرفا خانخواہوں میں رہتے ہیں اس لیے ان کی تجلیاں باہر نہیں آتی ہیں اور انقلاب نہیں آتا ہے. امام خمینی جس دور میں تھے اس دور میں بہت نیک لوگ موجود تھے، خود ان کے استاد موجود تھے، لیکن انقلاب نہیں آیا. انقلاب امام خمینی کے ذریعے سے اس لیے آیا کیونکہ یہ کردار لے کے جب معاشرے میں آتا ہے، یہ لوگ معاشرے سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے یہ لوگ محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو خوف رہتا ہے کہ یہ میری ریاضت ختم ہو جائے گی، اس لیے لوگ محفلوں سے بھاگتے ہیں. ان کے بھاگنے کی وجہ سے معاشرہ محروم رہتا ہے ان سے، سمجھ رہے ہیں آپ. ابھی استاد کہہ رہے نہیں تھے کہ یہ لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. اس میں جو چیز آپ لوگوں کو اگر کبھی جو ہے نا یہ وادی میں جانا پڑے اور واقعی اگر آپ اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں آنے کا ہے. یعنی آپ ایک ساتھ رات رات بھر جاگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتے ایک دم پھر سکوت بھی ہوتا ہے. اس میں ایسا ہے جیسا مثال کے طور پہ آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے یا اچھی غذا لینا ہے، ایک ساتھ آپ غذا بھر لیں گے، ایک ساتھ ایک ہی دن میں آپ ایکسرسائز کریں گے، تو پھر دوسرے دن اٹھ نہیں سکیں گے، سو جائیں گے. کتنے لوگ دیکھیے ایک رات جاگتے ہیں، شب قدر جاگتے ہیں، اس کے دوسرے دن پورا سو جاتے ہیں. یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک قسم کی رسومات ہے. یہ جو ہمارے پاس شب قدر منائی جاتی ہے نا، یہ رسمی ہے. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یہ عشق کا، محبت کا، اور یہ جو ریاضت کا، عبادت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ سب جو ہے ایکٹنگ ہے، رسومات ہے، یہ کچھ بھی آپ بولیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی شب خدریں گزر گئی ہم بدلے، میں بتا رہا ہوں نا، ایک لمحے میں آپ بدل سکتے ہیں، نہیں بدلنا رہا تو 70 سال بھی کافی نہیں ہے آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ، 70 سال بھی کافی نہیں ہے۔ یہ جو ہے تھوڑا ہونا چاہیے مگر ریگولر، ناغا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف آپ پنجگانہ نماز پہ کام کریے اور وہی وقت پہ پڑھیے، بس اتنا ہی، واجبات کے اوپر ہی عمل کریے، اسی پہ ریاضت کریے بس، اس سے زیادہ جانے کی کوشش مت کریے۔ اس کو اگر جا رہے ہیں تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں، اگر نوافل بڑھا رہے ہیں تو اس کو پابندی کرنے کی کوشش کریے۔ ایک مرتبہ آپ پورے نوافل پڑھ لیے، دوسرے دن سب غائب، واجبات بھی غائب۔ ایسے نوافل مت پڑھیے جیسا مثال کے طور کے اوپر ماہ رمضان میں سب کے سب تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے پابندی سے تراویح پڑھتے، اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں شوال کا دن آتے ہی مسجد سے واجبات بھی غائب کر کے بھاگتے ہیں۔ معلوم آپ کو، جو تراویح میں آتے ہیں نا وہ شوال میں نماز میں بھی نہیں آتے۔ جو لوگ واجب نمازیں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، جو تراویح نہیں پڑھتے ہیں وہ شوال میں بھی آتے ہیں مسجد میں۔ یہ تراویح والے مسلمان الگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے شب قدر کے مسلمان الگ ہوتے ہیں، ریگولر آنے والے مسجد کے مصلی الگ ہوتے ہیں، شب قدر کو زیادہ جاتے ہیں، جیسے عید کے مسلمان عید کو زیادہ آ گئے، دوسرے دن غائب۔ یہ نہیں ہونے کا اس میں، یہ طریقے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہے ریاضت اور عبادت کرے تو اس کو کوئی نہ کوئی استاد سے مشورہ لینا چاہیے، استاد کے مشورے کے بغیر ابتدائے جوانی میں ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اس کا سقوط یقینی ہے، اسی لیے اس وادی میں آنا نہیں چاہیے، اگر آئے تو استاد ضرور رکھنا چاہیے، یہ تاکید ہے استاد کی۔ یہی چیزیں جو ہے نا اہل سنت میں جا کے پیری مریدی میں بدل گئی، کسی ہاتھ پہ بیعت کر لو مرید بن، وہ نہیں ہے۔ استاد صرف مشورے کے لیے اور ٹہوکا دینے کے لیے کہ آپ کسی کی بات تو سنیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ بولیں کہ بھائی تقی آغا صاحب ایسے ہو گئے، بھائی یہ کس کی بات سنتے ہیں، ان کے استاد کو بولا جائے تو آپ بولیں گے بھائی آپ کس کو استاد مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ سنیں گے، ہماری بات تو آپ سن نہیں رہے ہیں، تو استاد کی بات تو سنیں گے۔ استاد اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسان آزاد نہ رہے۔ بعض ہمارے حیدرآبادی ہوتے تھے، وہ کسی بزرگ کو بزرگ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنے جو ایک سینئر ہوتے تھے، ہر یعنی انقلاب کے بعد سے مسلسل کوئی نہ کوئی ایک سینئر رہے ہیں، تو وہ سینئر کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے تھے۔ آج کل آپ دیکھیں گے پورے بچے جو ہیں نا، پورے طالب علم کسی کو بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں ماننے سے ان کا نقصان ہے۔ اگر آپ کسی کو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو استاد نہیں مانتا، آپ کا نقصان ہے، آپ کسی کو بھی استاد بنا لو اچھا ہے، شاگرد بنانے سے فائدہ نہیں ہے، استاد بنانے سے فائدہ ہے۔ شاگرد بنانے سے شاگردوں کا فائدہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ شاگردوں کی ہمت افزائی کرو، شاگردوں کا خیال رکھو۔ میرے شاگرد جو ہے نا، الحمدللہ میرے عمر سے بڑے ہیں میرے شاگرد، اس وقت ہندوستان میں ان کی توتی بولی جاتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں پورا شہر ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ان شاگردوں پہ فخر نہیں کرتا۔ کتنے ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ترین شخصیتیں ہندوستان میں، علماء میں سے، بڑے شخصیتوں میں سے، ان سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کہ وہ آپ سے چھوٹے ہیں کیا، وہ کیونکہ وہ اتنا فیمس نہیں ہے جتنے آپ فیمس ہیں حیدرآباد باہر کئی جگہ، لیکن شاگرد اگر آپ کے ہیں تو آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، آپ کو فائدہ جو ہے استاد سے ہوتا ہے، شاگرد سے نہیں ہوتا ہے، شاگرد کو فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا آپ کو کسی نہ کسی کو، بدلتے نہ آٹے کی آپا، کسی نہ کسی کو جو ہے آپ بزرگ مانیں۔ ہم لوگوں کو عادت ہے، چونکہ ہم لوگ جو بچپنے سے جو خوم میں رہے ہیں تو کسی نہ کسی سینئر کو مانتے تھے، اس کے بعد جب خوم میں سینئر ختم ہو گئے، ہم ہی جب سینئر بن گئے تو ہم جو ہے تہران میں جو شہباز بھائی تھے، ان کو اپنا بزرگ مانتے تھے. وہ اگر فون کر کے بول دیں تو ان کے ہمارا ان کا حکم ہمارے لیے بڑے بھائی کا حکم ہوتا تھا، ہمارے والد کے حکم کی طرح ہوتا تھا. مطلب ہاں شہباز بھائی ہم تیار ہیں آپ کے لیے. یہ جو ہیں ہماری عادت ہے. آج کل جو ہے نا آج کے بچے شہباز بھائی کا بھی فون نہیں اٹھاتے. مطلب وہ کون ہوتے ہیں، ان کا کیوں ہم پابند رہیں، ہم اپنا آزاد رہنا چاہتے ہیں. آزاد رہو آپ کا نقصان ہے، اگر آپ ان کو بزرگ مانیں تو آپ کا فائدہ. آج بھی ہم خم جاتے ہیں تو ہمارے لیے شہباز بھائی جو ہے ہمارے مسافر خانے کا انتظام کروا دیتے، وہ ٹکٹ ہمارا جو ہے نا بک کروا دیتے، ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم ان کو مانتے تھے تو آج ہمارا فائدہ ہے، ہم وہاں اکیلے نہیں ہیں. آج ہمارے استاد ہیں، اللہ ان کو حیات دے، ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے استاد ہیں جو ہے نا وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا ہمارا استاد مان لینے سے. اگر آپ کہتے ہیں میں کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا، میں کسی کو اپنا بزرگ نہیں مانتا، اب مت مانیے آپ، آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ آپ بولیے میں اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا، مت مانیے، تو باپ کا نقصان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حیدرآباد میں ایک چوہے محمود تھے، چھوٹے سے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہ ہمارے نانا کے سگے بھائی تھے. تو ایک یہاں بڑے قبلہ تھے، نجف سے پڑھ کے آئے، ان سے پوچھے وہ چوہے ماموں آپ کے چچا ہونا سنا میں، تو بولے چوہے ماموں میرے چچا، نہیں نہیں وہ میرے چچا نہیں ہے. بولے تو ہمارے نانا کو معلوم ہوا، ہمارے نانا قوم کے بہت ہی مشہور شخصیت تھے، مہندی کی مجلس میں ان کے سلام کے بعد برکت علی صاحب پڑھتے تھے، قوم کے مطلب لیڈروں میں سے تھے. تو ان کو معلوم ہوا تو وہ قبلہ کے پاس جا کے بولے دیکھو تم اگر ہم کو چچا نہیں مانیں گے تو ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. میں سنا تم چوہے ماموں کو ہم چھوٹے کو جو ہیں چھوٹے آگا بولتے تھے، چھوٹے آگا کو اگر تم جو ہیں اپنا چچا نہیں مانے تو ہمارا نقصان ہونے والا نہیں ہے، نہ چھوٹے کا نقصان ہونے والا ہے. لیکن ہم بولے کہ یہ ہمارا بھتیجا نہیں ہے، ہم بولے یہ ہمارا بھتیجا نہیں ہے تو تمہارا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے یہ قبلہ جو ہے وہ ہمارے بھتیجے نہیں ہیں، ہمارے بھائی کو نہیں پیدا ہوگا. تو کس کا نقصان ہوا؟ آپ بولے نہیں میں بابا کو بابا نہیں مانتا، چچا کو چچا نہیں مانتا، مت مانو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے چچا ہیں، نہیں نہیں یہ ہمارے چچا نہیں ہیں، مت مانو آپ. چچا کا نقصان نہیں ہے، بھتیجے کا نقصان ہے. آپ بولے میرا کوئی استاد نہیں ہے، مت رہنے دیجیے، آپ کا ہی نقصان ہے. تو یہ ہے حقیقت. تو اس میں جو ہے ہر انسان کو چاہیے کہ ایک رہنما کو تلاش کرے اور جو ہے نا اپنے آپ کو قید رکھنے کی کوشش کرے تاکہ جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگے. انسان جب اپنے آپ کو پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہے تو طغیان برپا کر لیتا ہے، طاغی بن جاتا ہے. ماں باپ کو بات سننے والا بچہ ہمیشہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بہت مشہور کہاوت ہے ہندوستان کی. کیونکہ جو لوگ دوسروں کا ادب کرتے ہیں وہ واقعی مؤدب ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. ماں باپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ماں باپ کا احترام مت کریں، ماں باپ کو جا کے غصہ کریں، کوئی ان کا نقصان نہیں ہونے والا، نقصان آپ کا ہونے والا ہے. آپ کے بچے پھر آپ کا احترام نہیں، آپ چاہ رہے نا کہ والدین کا، تو آپ بھی والدین بننے والے ہیں، والد تو بننے والے ہیں نا، آپ کی بیوی والدہ کہلائیں گے. تو یہ آخری جو ساعات ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، آخری جو لمحے ہیں، اور یہاں پر جو باتیں، یہ باتوں کے لیے یہ جگہ مناسب ہے. یہ باتیں کسی اور جگہ کہی جائیں تو شاید انسان نہ سمجھ سکے گا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی، اور نہ کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے گھر میں زیب دیتی ہیں، اور پھر اللہ کے گھر میں روزے داروں کو اور زیادہ زیب دیتی ہے. روزے داروں سے زیادہ معتکفین کے لیے یہی باتیں ہونی چاہیے، اور تو کوئی سبجیکٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس سبجیکٹ سے زیادہ کوئی سبجیکٹ متاثر کرنے والا ہو معتکفین کو کہ طہارت نفس کی بات اور جو ہے اصلاح نفس کی بات اور جو ہے اخلاق و کردار کی بات، یہ باتوں کے لیے یہ اوقات یہ موقع بہت غنیمت ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے گوشہ نشینی میں یہ کام نہ کر کے اگر معاشرے میں آ کر اگر آپ یہ کام کریں تو اس سے معاشرے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. انقلاب جو آیا امام خمینی ان تمام عرفا میں ایک ایسے عارف تھے جو اپنا عرفان لے کر میدان میں آ کے اس کی حفاظت کی. وہ حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ تنہائی میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا ہوں، اب عورت کو نظر آ رہی ہے کمرے میں، اب میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو آپ کس سے جھوٹ بولیں گے؟ آپ تو رہتے ہیں اکیلے، کس سے جھوٹ بولیں گے آپ؟ معاشرے میں جو آدمی تیار ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت سارے عرفا جو سمجھدار ہو گئے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمیں ہندوستان جا کے تبلیغ کرنا ہے، خانقاہوں میں بیٹھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. مدینے میں بہت تھے خانقاہی لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن امام حسین واقعی سچے عاشق خدا تھے. جو کربلا میں چلے آئے تو پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی ان کے نور. تو آپ اگر نیک بنتے ہیں تو اکیلے مت ہو جائیے کہ بہت بہت بڑے آپ عارف ہو گئے تو معاشرے سے کٹ گئے. نہیں، معاشرے میں رہ کے اگر آپ پروان چڑھیں گے تو یہ آپ کی خدا ترسی بہت فائدہ پہنچائے گی، اس سے عالم منور ہو جائے گا. اسی لیے کہا کہ اگر ایک عالم عامل بن جائے تو پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اگر عالم فاسد ہو جائے تو پورا عالم فاسد ہو جاتا ہے. اذا فسد العالم فسد العالم. اسی لیے عالم کو فاسد ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کو اتنا جو ہے اس کی حفاظت کریے عالم کی کہ وہ چور نہ بننے پائے. اتنا پیسہ اس کو دے دیجئے کہ اب اس کے پاس جو ہے نا پیسے کی طرف توجہ ہی نہ رہے. اس کے پاس اس کو اتنی حسین لڑکی سے شادی کرا دیجئے اس کی کہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف وہ دیکھ ہی نہ سکے. یعنی علماء کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ اگر وہ فاسد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ سنیں نا، ایک قبلہ تھے، شادی بچے سب ہونے کے بعد ایک عورت پہ عاشق ہو گئے، شوہردار عورت پہ عاشق ہو گئے، پورا عالم فاسد ہو گیا، سب لوگ جھیل رہے ہیں، نسلیں جھیل رہی ہیں. میں عبرتناک باتیں کیونکہ میرے پاس میں بتا رہا ہوں نا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجربات ہیں، آنکھوں کے سامنے حالات گزرے ہیں، ان سے آپ عبرت لیجئے. اور اگر کسی عالم کا رشتہ کسی خوبصورت لڑکی کو آئے تو ان ماں باپ کے اوپر واجب ہے، فریضہ ہے کہ وہ رشتے کو قبول کر لیں. اگر نہیں قبول کریں گے وہ رشتہ عالم کا، ٹھکرا دیں گے تو بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے ٹھکرایا ان کی عاقبت خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ عالم کا رشتہ ہے، اس کو نہیں ٹھکرا. لوگ بولتے ہیں ارے عالم کا رشتہ آیا تو اس کو آپ کیوں مطلب نہیں دینا چاہیے اتنی خوبصورت. تو اسی لیے عالم کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے معاشرے کو، تاکہ اس کو بچایا جا سکے، تاکہ وہ فساد میں مبتلا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں. اور ابھی تھوڑا سا ٹائم اگر آپ کو ملے تو ایک نوجوان آ کر آپ کو جو ہے کچھ باتیں آپ سے بتانا چاہے گا. میں یہاں اپنے معروضات کو یہیں پہ تمام کروں اور دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمیں ہماری اصلاح فرما، ہمارے نفوس کو پاک فرما، ہمیں جو ہے وہ رزق حلال اور رزق واسع اور علم نافع عطا فرما. پروردگارہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں جو گھر کر چکی ہیں پروردگار ہمارے دل سے کینہ و فساد حسد و بغض و عناد کو نکال دے، ہم کو پاک و پاکیزہ قرار دے، خلق خدا سے محبت کا جذبہ پیدا فرما اور اس خلق سے خدا تک پہنچنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما. ہمیں جو ہے معاشرے کی اصلاح اور جو ہے معاشرے کی اصلاح سے خود کی اصلاح کرنے کا جو ہے شرف عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.